السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم وعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ. اما بعد، فقال الامام حسین بن علی علیہ السلام: انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، اريد ان امر بالمعروف وانہا عن المنکر واسیر بسیرت جدی وابی علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام. بہت ہی سعادت ہے میرے لیے کہ ایک علمی مرکز میں، ملک کے اور اس شہر کے معتبر علمی مرکز میں، اور محرم الحرام میں، ایام سوگ و عزا میں، اور ایام ذکر امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام میں سعادت نصیب ہوئی ہے ایک طالب علم کو، اہل علم کی اس مجلس میں. اور کوشش کروں گا میں مختصر سے وقت میں آپ کی خدمت میں کربلا کا بنیادی فلسفہ و سید الشہداء علیہ السلام کی شہادت اور اس قربانی کی بنیادی وجہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، اگرچہ وقت میں قلت ہے. آپ کے پاس بھی وقت کم ہے، ہمارے پاس بھی کم ہے، باہر کیف یہ بھی اپنے تئیں بہت قابل تحسین اقدام ہے. میں آغاز میں ہی یہ عرض کر دوں، یونیورسٹی انتظامیہ کا اساتید اور مینجمنٹ اور اسٹوڈنٹس، خواتین و مرد جو تشریف فرما ہیں یہاں پر وہ مہمانان گرامی، سب کا یہ اقدام قابل تحسین ہے. کربلا و عاشورہ و امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت اور آپ کے اولاد اور آپ کے اصحاب و ساتھیوں کی شہادت، 1400 سال کے قریب عرصہ گزرنے والا ہے اور اتنی صدیوں سے زندہ ہے، نہ صرف مسلمانوں کے اندر زندہ ہے بلکہ پوری بشریت کے اندر اور تاریخ میں اس نے ایک اپنا مقام بنایا ہے. بہت ساری جنگیں ہوئی ہیں تاریخ اسلام میں، لیکن کربلا کی جنگ کو ایک انفرادیت حاصل ہے، اس کا ایک امتیاز ہے جو کسی دوسری کسی جنگ کو اتنی اہمیت حاصل نہیں ہوئی. اس لیے کہ جنگ اپنے واقعات اور اپنے اعداد و شمار کے لحاظ سے اہمیت حاصل نہیں کرتی، بلکہ اس کے پیچھے کوئی بھی واقعہ حادثہ ہو، اس کے پیچھے جو عوامل اور اس کے پیچھے جو اسباب کار فرما ہوتے ہیں وہ اس کی اہمیت کو بڑھاتے بھی ہیں اور اس کی اہمیت کو کم کر دیتے ہیں. مختصر سی جنگ کربلا میں ہوئی ہے، ایک دن کی، بلکہ پورے دن کی بھی نہیں تھی. صبح کے وقت شروع ہوئی ہے، چاشت کے وقت یہ شروع ہوئی ہے اور عصر کے وقت ختم ہو گئی یہ جنگ، لیکن صدیوں پر اس کے اثرات پڑے ہیں اور تمام نسلوں پر اس کے اثرات روز بروز پڑ رہے ہیں. اگرچہ ہمارے ملک میں افسوسناک بات یہ ہے کہ یہاں پر عقلانیت کی کمی ہے، جذباتیت زیادہ ہے، علم اور عقل کی بنیادوں پر سوچ کم ہے، احساسات اور جذبات ہر شعبے کے اندر حاوی ہیں اور غالب ہیں، اور بہت ہی سنجیدہ امور اس جذباتیت اور اس مزاحیہ مزاج جو پاکستانیوں کا بن چکا ہے، کامیڈین مزاج، اس کی نظر ہو جاتی ہیں بہت ساری چیزیں. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل محرم الحرام ہے اور مسلسل میڈیا کے اندر اخباروں میں جو موضوع چھڑ گیا ہے، اور وہ یہ کہ شہید کس کو کہتے ہیں، آیا دہشت گرد کو شہید کہتے ہیں، قاتل کو شہید کہتے ہیں، مقتول کو شہید کہتے ہیں، مارنے والا شہید ہے، مرنے والا شہید ہے، فوج شہید ہے، دوسرے شہید ہیں۔ یہ ایک قوم کی ذہنیت اور اس کی مینٹیلٹی کی طرف اشارہ ہے کہ کس سطح پہ اس کی سوچ ہے اور کیا اس کی سطح فکری کیا ہے اور کس لیول پر ہیں یہ لوگ۔ جبکہ یہ مہینہ محرم الحرام، اس کے دوران میڈیا ہو یا تعلیمی ادارے یا عام پبلک کے اجتماعات کے اندر یا علمی مراکز، مذہبی مراکز، مساجد ہیں، امام بارگاہیں ہیں، ان کے اندر بہت سنجیدہ موضوع زیر بحث آنا چاہیے تھا، اور وہ فلسفہ شہادت امام حسین علیہ السلام۔ اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام کا یہ اقدام و قربانی جو یہاں پر ہمارے مملکت میں تعصبات کی نظر ہو گیا ہے، لیکن اس کے کئی پہلو ہیں، تاریخی پہلو ہے اس کے اندر اور اجتماعی پہلو ہے اس کے اندر، علمی پہلو ہے اس کے اندر، اور انسانی حیات پر اور انسانی زندگی پر اثر انداز ہونے والے اہم واقعات میں سے ہے۔ اس لیے اسے بالکل عوام کے اوپر نہیں چھوڑا جا سکتا۔ میں گزشتہ سالوں میں ایک دو دفعہ فرصت ملی کراچی یونیورسٹی میں، جامعہ کراچی میں، وہاں اسی طرح کی مجلس محفل منعقد ہوئی، اور وہاں ان کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا، اہل علم تھے سارے، اسٹوڈنٹس تھے اور اساتید، ان سے یہ گزارش کی تھی، طالب علمانہ گزارش، کہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جن میں عوامی پہلو بھی پایا جاتا ہے اور علمی پہلو بھی اس کا اندر ہوتا ہے۔ عوام عموماً اپنا حق ادا کر دیتے ہیں، اپنا شیئر ڈال دیتے ہیں اس کام میں جس میں انہیں انوالو ہونا ہوتا ہے۔ کربلا ہی کے واقعہ میں اگر ہم دیکھیں تو کربلا میں عوام نے اپنا حق ادا کیا ہے۔ عوام زیادہ سے زیادہ احساسات کا اظہار کر سکتے ہیں، جذبات کا اظہار کر سکتے ہیں، یا کوئی رسومات اگر بنا دی جائیں یا بن جائیں تو ان رسومات کو ادا کر سکتے ہیں اور کر بھی رہے ہیں۔ جیسا کہ ہر سال محرم الحرام میں ایک عوامی رنگ ہوتا ہے مجالس کا، عزاداری کا، اور اگرچہ شیعہ زیادہ منعقد کرتے ہیں مجالس اور کم تر دوسرے مسلک کے لوگ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی عوام الناس اپنی حد تک احترام بھی بجا لاتے ہیں اور مجالس محافل بھی برپا کرتے ہیں، اور ان کے اندر جو سمجھتے ہیں اپنا فریضہ، اپنی ذمہ داری، وہ ادا کر دیتے ہیں، اور وہ اپنی ذمہ داری اسی حد تک سمجھتے ہیں کہ ہم رسومات ادا کر دیں، بعض رسمیں ادا کر دیں۔ اس سے زیادہ عوام سے توقع بھی نہیں ہوتی، چونکہ کسی بھی مملکت یا ملک یا قوم کا یہی پہلو عوام کے سامنے ہوتا ہے، باقی سارا کام اہل علم کو کرنا ہوتا ہے، اہل سیاست کو کرنا ہوتا ہے، اربابان اختیار کو کرنا ہوتا ہے۔ مثلاً پاکستان کے اندر جتنے بھی کام ہیں وہ سارے تعلیم یافتہ طبقہ کر رہا ہے یا سیاستدان انجام دے رہے ہیں۔ اگر ہم علاج معالجے کے شعبے کو دیکھیں تو عوام علاج کی سہولتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن تعلیم یافتہ طبقہ ہے جو انہیں علاج معالجے کے لیے اپنی تعلیمی مہارتیں بروئے کار لا کر انہیں خدمات پیش کر رہے ہیں۔ اسی طرح شہر بنانے میں، سڑکیں بنانے میں یا ملکی تعمیرات میں عوام ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن یہ جتنی چیزیں بنتی ہیں در حقیقت وہی طبقہ جس کے اندر یہ علمی صلاحیت موجود ہے وہ یہ انجام دیتا ہے۔ دو چیزیں پاکستان میں ایسی ہیں جن میں مکمل طور پر عوام کے سپرد کر دی گئی ہیں اور اہل علم کا اس کے اندر اتنا عمل دخل نہیں ہے، ایک مذہب اور ایک سیاست، یہ دونوں کے اوپر عوامی رنگ مکمل طور پر چڑھا ہوا ہے اور عوامی سطح پر ہی ان کو رکھا گیا ہے۔ اس وجہ سے دونوں کے اندر گہرائی کم ہے، دونوں کے اندر وہ روح جو ہونی چاہیے دین کی، مذہب کی اور سیاست کی، وہ ہمیں یہاں کم نظر آتی ہے۔ اس لیے کہ دونوں کو مکمل طور پر فقط عوام کے حد تک اور عوام کے لیول پہ رکھا گیا ہے۔ علمی اداروں نے دونوں کے متعلق اپنا حق ادا نہیں کیا، مثلا سیاست میں، سیاسی میدان میں جو علمی مراکز کو، یونیورسٹیز کو اور مدارس کو یا علمی مراکز کو، خواہ وہ مذہبی ہیں یا سیکولر ہیں، ان کو جو اپنا فریضہ ادا کرنا چاہیے تھا انہوں نے ضرورت نہیں سمجھی، اور اسی طرح مذہب کے بارے میں بھی لا تعلق رہے ہیں، سیاست و مذہب سے علمی طور پر اہل علم کا جو فریضہ بنتا تھا اس سے دوری اختیار کی انہوں نے، اور یہ دونوں شعبے عوامی سطح اور عوامی حلقوں کو سپرد کر دیے. عوام میں سے ہی کچھ لوگ اٹھتے ہیں، وہ ان میں سے بعض مذہب کی زمام سنبھال لیتے ہیں اور بعض ان میں سے سیاست کی زمام سنبھال لیتے ہیں. نہ سیاست کے میدان میں کوئی ایسا صاحب نظریہ انسان نظر آتا ہے، اور نہ مذہب کے میدان میں ہمیں وہ سنجیدگی نظر آتی ہے جو دین اور مذہب کے مزاج کے اندر موجود ہوتی ہے. پاکستان کے اندر یہ ایک رجحان بن گیا ہے کہ تعلیم یافتہ طبقہ وہ مذہب سے عموماً دوری اختیار کرتا ہے، سیکولر ہونے میں سمجھتا ہے کہ یہ بڑا ہی ہے ان کے، اور مذہب سے لا تعلقی کو اپنے لیے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، جبکہ لا تعلقی مذہب سے خود ان کے لیے بھی نقصان دہ ہے، ہماری سوسائٹی کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ ہے. سنجیدہ طبقے اور پڑھے لکھے طبقے اور تعلیم یافتہ طبقے کا مذہب سے لا تعلق ہونا، اس کی وجہ سے مذہب کی نامعقول صورت لوگوں کے اندر پیش آ جاتی ہے، رائج ہو جاتی ہے، اور خود بھی یہ لوگ محروم رہ جاتے ہیں. عموماً سیکولر لوگ مذہب سے دور ہو جاتے ہیں. مذہب سے دوری سے میں کوئی اپنا نقصان نہیں سمجھتے، بظاہر وہ سمجھتے ہیں کہ مذہب ایک معنویت ہے یا اخلاقیات کا نام ہے، اور اگر عقیدہ ہو انسان کا کہ مرنے کے بعد ہمیں آخرت میں ایک اور زندگی میں پہنچنا ہے، تو زیادہ سے زیادہ اپنی اسی زندگی میں، معمول کی زندگی میں چند اچھے نیک کام کر لیتے ہیں موقع ملنے پر، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نیک کام ہمارے لیے کافی ہیں، ہماری آخرت کے لیے بھی کافی ہیں. لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ ان کے اس رویے نے اثرات کیا چھوڑے ہیں. امام حسین علیہ السلام، یہاں جو میں نے آپ کی خدمت میں مختصر سا کلام سرنامہ کلام قرار دیا ہے، امام حسین علیہ السلام کے یہ جملے ہیں، ایک خطبے یا ایک وصیت کا حصہ ہے. امام علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میں ایک ایسے زمانے میں رہ رہا ہوں جس کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا ہے، اور دو سطح پر زیادہ بگاڑ پیدا ہوا ہے. جب بھی کسی مملکت کے اندر حالات خراب ہوتے ہیں، مختلف پہلوؤں سے ہوتے ہیں، ممکن ہے اخلاقی طور پر اس کے اندر بحران پیدا ہو جائے، ممکن ہے اقتصادی طور پر مالی بحران کا شکار ہو جائے وہ مملکت، ممکن ہے سیاسی بحران کا شکار ہو جائے، اور ممکن ہے امن و امان کے لحاظ سے، کہ ہم اگر پاکستان میں دیکھیں تو اس وقت ہمارا ملک مجموعی طور پر ہر پہلو سے بحرانوں کا شکار ہے، امن کے لحاظ سے بھی، سلامتی کے لحاظ سے بھی بحران کا شکار ہے، مالی طور پر بھی بحران کا شکار ہے، سیاسی طور پر بھی بحران کا شکار ہے، اور مذہبی طور پر بھی افراتفری ہے، اور آسودگی اور سنجیدگی کم ہے، مشکلات زیادہ ہیں. امام حسین علیہ السلام اس وصیت نامے میں فرما رہے ہیں کہ وہ زمانہ جس میں امام حسین علیہ السلام تشریف فرما تھے، اس وقت بھی حالات تھے، مشابہ تھے، آج ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہو بہو پاکستان والے حالات تھے، لیکن بحرانی حالات تھے، امن کے لحاظ سے بھی ناامنی زیادہ تھی، اور سیاسی لحاظ سے الجھن بہت زیادہ ہو گئی تھی، اس لیے کہ سیاسی طور پر ایک اسلامی مملکت کے جو اصول تھے یا جس ڈگر پر اس کو چلنا چاہیے تھا اس سے ہٹ چکی تھی مملکت، نظام، سلطنت، اور یزید جیسا فرد حاکم بن کر مسلمانوں کے اوپر آ گیا، حاکم بن گیا، اور عام لوگ وہ لا تعلق بیٹھے ہوئے تھے. یہاں عموماً ہم مجالس کے اندر جب جاتے ہیں، شرکت کرتے ہیں، تو دو طبقوں کا زیادہ ذکر ہوتا ہے، ایک امام حسین علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کا، شہداء کا، اور دوسرا ذکر ان ظالموں کا، عمر سعد، شمر اور عبیداللہ ابن زیاد، جو طبقہ جو شامی حکومت، دمشق کی حکومت کی طرف سے جنہوں نے یہ ظلم ڈھایا ہے. تاریخی لحاظ سے امید ہے کہ عزیزان جانتے ہوں گے اس مطلب کو، کہ تاریخی پہلو آگاہ ہونا چاہیے، بحیثیت مسلمان بھی ہمیں آگاہ ہونا چاہیے، اور بحیثیت ایک تعلیم یافتہ فرد کے بھی ہمیں تاریخ سے اتنا آشنا ہونا چاہیے کہ یہ جنگ ہوئی کس کے درمیان ہوئی تھی. مجھے یاد ہے بچپنے کا ہمارا واقعہ ہے کہ مجلس میں ایک شخص آیا اور اس نے دیکھا جب اسپیکر لگا ہوا اور نوحے مرثیے چل رہے ہیں تو اس نے آ کے پوچھا کہ یہ کیا کوئی شادی ہو رہی ہے؟ انہیں بتایا کہ نہیں یہ مجلس عزا ہے. تو پوچھنے لگے کیا ہوتی ہے مجلس عزا؟ پاکستان ہی کے تھے. اور جب انہیں کسی نے بتانا شروع کیا کہ اس طرح مجلس عزا رسول اللہ کے نواسے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا, اور تو جو سنتے گئے تو کہنے لگے, سرحد کے تھے فرنٹیئر کے, کہنے لگے کہ وہ پرواہ نہیں ہے, مار دیا تو مار دیا, مردوں کو مار دینے میں کیا مسئلہ ہے, تو آپ اتنا کیوں اس کے لیے کر رہے ہیں انتظام, شور کیوں مچا رہے ہیں؟ بار کیا وہ جو سمجھا رہے تھے برادر ان کو, انہوں نے مزید ان کو تفصیلات بتائیں. تو سنتے سنتے جب انہوں نے کہا کہ امام کو شہید کر کے اور ان کے خاندان کو, بیویوں کو, خواتین کو اسیر قیدی بنا لیا, تو وہ بہت غصے میں آ گئے اور اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ مجھے بتاؤ یہ یزید کہاں ہیں اس وقت. وہ ایک دم بفر گئے. اس حد تک بے خبر انسان اس ملک کے اندر, ایک مسلمان کلمہ پڑھنے والا جسے یہ نہیں معلوم امام حسین کون ہیں, امام حسین کے خاندان کون سا ہے, امام حسین کس سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں, کس ہستی کے نواسے ہیں, کس کے فرزند ہیں, اور اتنی لا تعلقی دیکھ کر بہت افسوس ہوتا ہے کہ اس نسل کے اندر جنہیں بہت کچھ پتہ ہے, یہ نسل خصوصاً تعلیم یافتہ جنہیں اگر آسمانوں کی طرف نگاہ اٹھائیں تو انہیں اس وقت فضاؤں کا علم ہے, چونکہ فضائیں تسخیر کر رہے ہیں, اور اگر نیچے دیکھیں تو ذروں کے اندر جا گھسے ہیں یہ دانشور ہمارے سائنٹسٹ, لیکن اپنی تاریخ, اپنی ہسٹری اور اپنا دین و مذہب سے لا تعلق بعض اوقات نظر آتے ہیں. تو وہ شخص افسوسناک حد تک لا تعلق تھا ان چیزوں سے اور پہلی دفعہ گویا سن رہا تھا. یہ تو توقع ہے, امید ہے کہ وہ ایک ہی ہو انشاءاللہ, باقی نہ ہو اس قسم کے, اگر ہیں تو زیادہ افسوسناک ہے. بس تاریخی پہلو اس کا ہمیں معلوم ہونا چاہیے قاعدے کے مطابق. وہاں تین فریق کربلا کے اس واقعہ کے اندر تھے. ایک فریق یزید جو حاکم تھا اس وقت, سسٹم کا سربراہ تھا, اور اس کا سیاسی نظام اور اس کے فوج اور اس کے لوگ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا, قتل کیا. کوفہ کے گورنر عبیداللہ ابن زیاد نے عمر سعد کو فوج کا کمانڈر بنایا اور اس نے ایک بڑی فوج لے کر آیا کربلا میں, آ کر امام علیہ السلام کے اس کاروان کا محاصرہ کیا اور پانی بند کیا, کھانا بند کیا, سپلائی بند کی ساری, اور محاصرے میں رکھ کر سات دو محرم کو امام کربلا میں پہنچا, یعنی گھیر کے لے گئے کربلا میں. فوج آئی, ایک گروہ آیا, انہوں نے راستہ روکا کہ آپ کہیں اور نہیں جا سکتے, آپ نے یہیں پہ رکنا ہے, جب تک آپ یزید کو مان نہیں لیتے, حاکم و حکمران نہیں مان لیتے اور بیعت نہیں کر لیتے, اس وقت تک آپ کہیں بھی نہیں جا سکتے. امام علیہ السلام کو وہاں روک لیا گیا اور دو محرم کو امام کربلا کے صحرا میں پہنچے, سات محرم کو محاصرہ مکمل کر لیا گیا, بائیکاٹ ہر چیز بند کر دی گئی, اور دس محرم کو جنگ شروع ہوئی. صبح کو عصر کو ختم ہو گئی یہ جنگ, اور پھر گیارہ محرم کو اہل بیت کی خواتین اور بچوں کو قید کر کے کربلا سے کوفہ لے گئے, اور کوفہ سے شام اسیر کر کے یزید کے دربار میں وہاں پر انہیں لے گئے, اور وہاں پر پھر کچھ عرصہ رکنے کے بعد انہیں آزاد کر دیا گیا. یہ ماجرا تھا تاریخی پہلو کے لحاظ سے, کہ ایک طرف ظالم حکومت و حکمران یزید اور اس کا سسٹم, اور ایک طرف امام حسین علیہ السلام جو امام ہیں دین کے اور اسلامی امت کے اور مسلمانوں کے راہبر و پیشوا ہیں. لیکن جو عموم پبلک ہے, عام لوگ, امام حسین علیہ السلام اس اپنے جملے میں ان کی طرف متوجہ ہیں کہ میں یہ جو شہادتیں پیش کر رہا ہوں, قربانیاں دے رہا ہوں, میں اس لیے جا رہا ہوں کہ ان کے اندر, ان لوگوں کے اندر, امت کے اندر ایک بگاڑ اور فساد پیدا ہو گیا ہے, میں اس کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. انی لم اخرج اشرن ولا مفسدن ولا ظالما. امام نے وضاحت کی کہ میں شر پھیلانے کے لیے, ظلم کے لیے, ہرج و مرج کے لیے, حالات خراب کرنے کے لیے نہیں جا رہا ہوں, میں جا رہا ہوں ایک بڑے اہم مقصد کے لیے, ایک بہت بڑی خرابی کو ٹھیک کرنے کے لیے. اور وہ خرابی اس امت کے اندر ہے، عوام کے اندر ہے، لوگوں کے اندر پیدا ہو گئی ہے. امام فرما رہے ہیں کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. یہ نہیں فرمایا کہ میں جنگ کے لیے جا رہا ہوں اور یزید کے خلاف اور سسٹم کے خلاف، حکومت کے خلاف، کہ اگرچہ ظاہراً یہی تھا، حکومت کے خلاف قیام کیا، اس غلط حکومت کے خلاف اور اس کے طرز حکومت کے خلاف، لیکن اس وصیت نامے میں فرمایا کہ میں عوام کے اندر ایک بیماری کو ٹھیک کرنے جا رہا ہوں. چونکہ میں پیشوا ہوں، رہبر ہوں، امام ہوں اس امت کا، اللہ تعالیٰ کی جانب سے مجھے یہ اختیار ہے، میرا کام ہے اس امت کی اصلاح کرنا. وہ اصلاح یہ تھی کہ امت مکمل طور پر لا تعلق بن چکی تھی. یہاں چونکہ عرج نہیں ہے، اہل علم بیٹھے ہیں سارے، عوامی مجمع نہیں ہیں. میں آپ کو سوچنے کے لیے، غور کرنے کے لیے چند اشارے عرض کرتا ہوں تاکہ یہ جوانان عزیز ان پہ سوچیں اساتید کی رہنمائی میں، کہ یزید کا طرز حکومت لیبرل تھا، جسے آج ہم موجودہ سیاسی زبان میں یا رائج جرنلسٹک زبان میں جس کو کہتے ہیں لیبرل. اپنے حقیقی معنوں میں یزید ایک لیبرل انسان تھا. لیبرل آزاد کو نہیں کہتے، لیبرل اس کو کہتے ہیں جو کسی چیز کا، قانون کا، اخلاق کا، دین کا، خدا کا، معاشرتی قوانین کا، کسی چیز کا پابند نہ ہو سوائے اپنی خواہشات کے، جو اس کے جی میں آئے انجام دے. یا لیبرل کا معنی فریڈم کے معنی میں لیا جاتا ہے، جو غلط ہے. لیبرلزم اور فریڈم کو مکس کر دیا جاتا ہے ہمارے مطبوعات میں یا ہمارے اخباروں میں یا ان میں، بعض اوقات ان کو آپس میں مخلوط کر کے بیان کیا جاتا ہے. آزادی اور چیز کا نام ہے. لیبرل کہتے ہیں اس انسان کو جو کسی قسم کے قانون، ضابطے اور حد کو، اخلاق کو، کسی چیز کو قبول نہ کرے، اس کا قائل نہ ہو، نہ اس کا پابند ہو، جو جی میں آئے اس کے کرے، جو چاہتا ہے کرے. اور وہ ایسا ہی انسان تھا، کسی چیز کا پابند نہیں تھا، نہ دین کا، نہ اسلام کا، نہ خدا و تعالیٰ کا معتقد، اور نہ ہی اسلامی قوانین کا، اسلامی تعلیمات کا. یہ یزید کا میتھڈ تھا. عوام لا تعلق تھے، عملی طور پر دین سے لا تعلق ہو چکے تھے، اور اپنی پرائیویٹ زندگی میں، انڈیویجول زندگی میں دینی عبادتیں کرتے تھے، لیکن اس سے زیادہ انہیں دین سے کوئی دلچسپی نہیں تھی. عام لوگ. سید الشہداء علیہ السلام نے اسی چیز کی اصلاح کے لیے اقدام کیا، فرمایا کہ میں امت کی اصلاح کرنے جا رہا ہوں. کیا یا عام انسان، ایک مسلمان اتنا لا تعلق رہ سکتا ہے دین سے، مذہب سے، اس قدر لا تعلق ہو سکتا ہے؟ میں پاکستان سے باہر ایک جگہ گیا، تبلیغ کی غرض سے جانا ہوا. وہاں انہوں نے حلیہ دیکھا، لباس دیکھا، چہرہ دیکھا تو پتہ چل جاتا ہے پاکستانی ہے یہ آدمی. تو ایک صاحب آئے، انہوں نے پوچھا کہ آپ پاکستانی ہیں؟ میں نے ہاں کی کہ پاکستانی ہوں. میں کہنے لگے ایک سوال آپ سے پوچھوں، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ میں نے کہا آپ ناراض ہونے والا سوال نہ پوچھیں، کوئی اچھا سوال پوچھیں کہ میں ناراض نہ ہوں. تو پھر بلاخر پوچھیں، آپ کو حق بنتا ہے، پوچھیے آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں. تو کہنے لگے کہ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے ملک میں عقل مند لوگ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ میں نے کہا بھائی واقعاً بات تو ناراض ہونے والی تھی، باہر کے چونکہ آپ نے پوچھی ہے تو میں جواب دیتا ہوں کہ ہیں، جس طرح آپ کے ملک میں ہیں، میرے ملک میں بھی عقل مند لوگ موجود ہیں. تو کہنے لگے کہ میں پاکستان کی نیوز بڑی پابندی سے سنتا ہوں. تو کیوں، عرصہ ہو گیا ہے، کئی سال ہو گئے ہیں مجھے پاکستان سے کوئی عقل مندوں کی نیوز نہیں آئی کہ پاکستان میں عقل مند بھی رہتے ہیں. نیوز تو ساری بیوقوفوں کی آتی ہیں، دھماکے کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، تباہ کر رہے ہیں، اڑا رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، گلے کاٹ رہے ہیں، اور اپنا ملک خراب کر رہے ہیں، اپنے عوام کو مار رہے ہیں، اور کیا کر رہے ہیں اپنے ہی ملک کے ساتھ. یہ خود بیٹھ کر، باہر سے کسی فوج نے حملہ نہیں، یہ خود ہی اٹھ کے اندر لگے ہوئے ہیں، تو عقل مند لوگ تو یہ نہیں کرتے یہ بات. باہر کے اس نے مجبور کیا کہ سوال سنجیدہ تھا ان کا کہ واقعاً اگر اس ملک میں عقل مند لوگ ہیں تو وہ کہاں ہیں. وہ میں نے انہیں عرض کیا اس صاحب کو کہ عقل مند ہیں لیکن وہ لا تعلق ہیں, اپنے ملکی مسائل سے لا تعلق ہیں, اپنے دین و مذہب سے لا تعلق ہیں, سیاست سے لا تعلق ہیں, معاشرے سے لا تعلق ہیں, سوسائٹی سے لا تعلق ہیں, وہ صرف اپنی ذاتی زندگی میں زیادہ مگن ہیں, اپنے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں, وہ انہیں دلچسپی ختم ہو گئی ہے اور ملک بیوقوفوں کے حوالے ہو گیا ہے. وہ نیوز بناتے ہیں, یہ گھروں میں ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر بیوقوفوں کی بنائی ہوئی نیوز دیکھتے رہتے ہیں اور افسوس کرتے رہتے ہیں. اور یہ کام ختم ہونا چاہیے کہ عقل مندوں کو اپنے ڈرائنگ روموں سے اٹھ کے باہر آنا چاہیے عملی میدانوں کے اندر, اور بیوقوفوں کو میدانوں سے نکال کر ڈرائنگ روموں کے اندر بھیجنے کی ضرورت ہے. وہ ان کی نیوز سنیں, شاید ان کو بھی عقل آ جائے. باہر کے اب یہ وہ جواب تھا جو میرے ذہن میں آیا, میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا. اور المیہ یہی ہے, امام حسین علیہ السلام اس وصیت نامے میں یہی بیان فرما رہے ہیں کہ امت مشکل میں پڑ گئی ہے, عوام مشکل میں پڑ گئے ہیں. حکومت تو ہے ہی کرپٹ ہے, لیکن یہ عوام مکمل طور پر لا تعلق ہو چکے ہیں. ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کون حاکم ہے, کسی کیسی حکومت ہے, کس قسم کا سسٹم ہے, ہم کیسے رہ رہے ہیں, ہمارا دین کیا کہتا ہے, فریضہ کیا کہتا ہے. مکمل طور پر اس چیز سے لا تعلق ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں. اس لیے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں پہلے ان کی اصلاح کر رہا ہوں, کس طریقے سے, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے سے. یہی ضابطہ ہے ہر نسل کے لیے, قانون ہے ہر نسل کے لیے کہ آیا ہم بحیثیت انسان, کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اعزاز بخشا ہے, ہم اتفاقاً تو پیدا نہیں ہو گئے, اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں. قرآن مجید میں جو انسان کی خلقت کی داستان بتائی گئی ہے وہ مختلف ہے جو ہمیں پڑھائی جاتی ہے, کہ بندر سے ترقی کر کے ہم پہلے سنگل سیل تھے, پھر سنگل سیل سے آگے ہم بڑھتے بڑھتے آئے اور ایوانی حیات ترقی کر کے, نشو و نما کر کے وہ اس سٹیپ میں داخل ہوئی, پھر بندر سے ناگہان سکپ کر کے ہم انسان بن گئے. خوب, یہ ایک فرضیہ ہے, مفروضہ ہے انسانیت کا. اگر یہ وہ انسان تو واقعا ٹھیک کر رہا ہے جو کچھ کر رہا ہے. اگر یہ انسان اس طرح سے انسانیت تک پہنچا ہے, حیوانات سے, بندروں سے اور جانوروں سے اور پانی اور خشکی اور اتنا لمبا پروسیس طے کر کے آیا ہے, کسی استاد نے بچوں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے, خدا نے انسان کو خلق کیا ہے, اسکول کے بچے نے جواب دیا کہ ہمارے ابا کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو بندر سے پیدا ہوئے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ کے گھریلو مسائل سے کوئی سروکار نہیں ہے, ہم انسان کی خلقت کی بات کر رہے ہیں کہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے. اللہ نے پیدا کیا ہے اور قرآن نے اس کا خلقت کا پورا پروسیس بھی ذکر کیا ہے کہ کس طرح پیدا کیا ہے. لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین, یعنی ہم نے اس کو مادی مرحلے سے, مٹی سے شروع کیا ہے اور وہ مٹی کا مرحلہ طے کرتے کرتے بالآخر انسانیت تک پہنچا ہے. پورا نظام خلقت کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے, اور بہت بڑا اعزاز انسان کو انسان ہونے کا اعزاز ہے. اس انسانی شرف, انسانی کرامت, سید الشہداء علیہ السلام نے جب حر نے آ کر پہلا لشکر کا پہلا دستہ آیا امام کے سامنے جس نے روکا راستہ آ کر, وہی حر جو عاشور کے دن توبہ کر کے یزید کے لشکر کو, عمر سعد کو چھوڑ کے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آ ملے اور شہید ہو گئے, انہوں نے ہی امام کا راستہ روکا تھا اور امام کو کہا کہ میں آپ کو یہاں سے جانے نہیں دوں گا. تو امام علیہ السلام نے حر سے کہا کہ اگر میں جانا چاہوں تو کیا ہوگا, اس نے دھمکی دی کہ اس صورت میں میں مجبور ہوں آپ کے ساتھ جنگ کروں اور جنگ کا نتیجہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. یعنی یہ معلوم تھا کہ اس کے پاس 1000 فوجی تھے, امام علیہ السلام کے ساتھ 70-72 انسان تھے جنگجو, تو جنگ کا نتیجہ معلوم تھا کہ 1000 کا مقابلہ 70 آدمی کیسے کریں گے, یعنی آپ مارے جائیں گے دوسرے لفظوں میں. تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تو مجھے موت سے ڈراتا ہے, اتخوفنی بالموت, تو مجھے موت سے ڈراتا ہے, تم زیادہ سے زیادہ مجھے مار سکتے ہو, میرا شرف, میری عزت, میری کرامت, میری شخصیت نہیں مجھ سے چھین سکتے تم, اور میں شرف کے ساتھ مرنے کو پسند کرتا ہوں, اور اس طرح کی زندگی گزارنے کو اپنے لیے ذلت سمجھتا ہوں میں. انسانیت کا ایک شرف ہے, انسانیت کو ایک کرامت حاصل ہے کہ وہ شرف انسان کا انسان کو ہر صورت میں بچانا ہے. یہ نہ ہو کہ خود انسان اس کو ڈھیر کر دے, ختم کر دے, یا حکومتیں یا مفادات یا بہت ساری اور چیزیں. کربلا و عاشورہ انسانی شرف کی جنگ ہے. امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ انسانی کرامت اور انسانی شرف اور انسانی عزت کی جنگ ہے جو امام حسین علیہ السلام نے لڑی ہے. اس لیے کربلا کے موضوع پر غیر مسلم نے جو تحقیق کی ہے اور مسلمانوں سے کہیں زیادہ خوبصورت تجزیے علمی طور پر, علمی لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں, جن کا عقیدہ و ایمان نہیں تھا, وہ امام حسین کو امام نہیں مانتے تھے, ان کے یہاں نہ رسالت ہے, نہ توحید ہے, نہ قرآن, کسی چیز پر ایمان نہیں. ایک اور مسیحی مصنف نے, کرسچین نے کتاب لکھی ہے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں. امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کا نفسیاتی تجزیہ کیا ہے اس نے, امام علیہ السلام کے اقدامات اور اقوال سے, کہ ایسی باتیں کون سی شخصیت کی زبان سے نکلتی ہیں. کہ یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, اہل علم ہیں, ہم بات سن کر اندازہ, بات سنتے ہیں جب کسی کی تو اسی باتوں سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کس شخصیت کا مالک ہے, یہ انسان اس کی پرسنالٹی کیا ہے. امام حسین علیہ السلام کے یہ خطبے اور یہ اقوال, یہ فرامین سارے موجود ہیں. یہ میرے سامنے جو کتاب ہے یہ انسائیکلوپیڈیا ہے امام حسین علیہ السلام کے فرامین کا, صرف امام حسین علیہ السلام کے اقوال و فرامین ہیں اس کے اندر. اس میں امام حسین علیہ السلام نے جو کچھ بیان فرمایا اس نے پڑھا, اور پڑھ کر پھر تجزیہ کیا, نفسیاتی تجزیہ کیا کہ یہ باتیں جو آدمی کرتا ہے یا جس کی یہ سوچ ہے وہ کس شخصیت کا مالک ہے, کس قسم کی اس کی پرسنالٹی ہو سکتی ہے. اور بہت ہی خوبصورت اس نے لکھا, بہت عالی ہے. انسان پڑھتا ہے وجد میں آ جاتا ہے جب اس کا تجزیہ انسان پڑھتا ہے. جبکہ مسلمانوں کو دیکھیں بالکل لا تعلق بیٹھے ہیں, انہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام, بلکہ اب تو بہت ہی افسوسناک قسم کی باتیں شروع ہو گئی ہیں کہ باقاعدہ یزید کا دفاع کرنا, یزید کو بری ذمہ قرار دینے کی باتیں تک مسلمانوں کے ہاں شروع ہو گئی. جیسے ابھی آپ کے ملک میں ہے کہ شہید کون ہے, اور جنہوں نے ملک کے لیے, قوم کے لیے جان دی ہے, اور وہ جو ہزاروں لوگوں کے قاتل ہیں, ان میں معاملہ الجھ گیا ہے پاکستانیوں کے ذہن میں کہ کون شہید کس کو کہیں. ہم محرم شہادتوں کا مہینہ ہے, اور شہادتوں کے مہینے میں پاکستانی قوم اور میڈیا الجھ گیا ہے شہید کس کو کہتے ہیں. یہ بہت زیادہ فکری طور پر اور علمی طور پر اور اخلاقی طور پر پستی کی علامت ہے کہ یہاں اس لیول پر آ چکے ہیں ہم. ظاہر ہے جن لوگوں نے باتیں کی ہیں وہ لیڈر سطح کے لوگ ہیں, معمولی لوگ نہیں ہیں وہ جنہوں نے یہ تبصرے کیے ہیں. تو جب لیڈرز کی زبان یہ ہے اور گفتگو اور سوچ اور اپروچ یہ ہے, تو عوام کیا سوچ رہے ہوں گے اس ملک کے اندر. دین سے لا تعلقی بڑا سبب بنا واقعہ کربلا کا. عام لوگ لا تعلق تھے, انہیں کوئی سروکار نہیں تھا. جو دکاندار تھا اپنی دکان کی فکر میں تھا, جو کسی مرکز میں تھا, کھیت تھا اس کا, وہ اپنے کھلیان کی فکر میں تھا, جو کسی باغ میں کام کر رہا تھا, کھجوریں اس نے اگائی ہوئی تھیں, وہ اپنی کھجوروں کو پانی دے رہا تھا, ان کو زراعت کے محکمے میں مصروف تھا, دوسرا کسی اور شعبے میں. باہر کیف ہر آدمی اپنی اپنی زندگی کے ذاتی اور پروفیشنل شعبے کے اندر مصروف تھا. ان کی آنکھوں کے سامنے امام حسین علیہ السلام نے آغاز کیا. توجہ فرمائیں, یہ بھی ہمارے ذہنوں میں کے اندر موجود ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو مجبور کیا گیا, ورنہ خود امام یہ نہیں چاہتے تھے جو ہوا ہے. مکہ میں جب امام حسین علیہ السلام پہنچے تو مکہ میں اس وقت کی تین بہت ہی بڑی شخصیات, اس وقت کی اسلامی دنیا کی بڑی تین شخصیات امام کے پاس آئے, اور انہوں نے آ کر امام علیہ السلام کو مشورے دیے مکہ کے اندر. عبداللہ ابن زبیر, عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن عباس, یہ تین شخصیات بڑی چوٹی کی شخصیات ہیں. آج بھی کتابوں کے اندر ان کے روایات اور ان کے تذکرے کثرت سے ہمیں ملتے ہیں. ان تینوں نے آ کر مشورے دیے کہ آپ جنگ کا ارادہ چھوڑ دیں یا آپ حکومت سے ٹکر لینے کا ارادہ چھوڑ دیں, بیچ کا راستہ نکالیں. آپ بیچ کا راستہ یہ ہے کہ آپ بیعت بھی نہ کریں, یزید کے ہاتھ پر، اور یزید کو اپنا لیڈر، امام، حاکم بھی نہ مانیں اور ان سے لا تعلق بھی ہو جائیں، خوب یزید جو کر رہے کرنے دیں اس کو، آپ کو کیا اس سے لگے کہ یزید کیا کر رہا ہے، آپ چپ کر کے اپنے گھر میں، چونکہ امام حسین علیہ السلام کی ایک بڑی اجتماعی شخصیت تھی امام کی، کہ آپ تو قابل احترام شخصیت ہیں، آپ گھر میں ہی بیٹھے رہیں لوگ آپ کا احترام کریں گے، آپ نواسۂ رسول اللہ ہیں، آپ امام ہیں، آپ کی بڑی حیثیت ہے، شان ہے، اور اس شان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ حکومت کے معاملے میں بالکل لا تعلق ہو جائیں اور انہیں کچھ بھی نہ کہیں، آپ یہ بھی آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، یعنی لا تعلق رہنے کا مشورہ دیا۔ امام علیہ السلام نے بہت سختی کے ساتھ ان کو جواب دیا، وہ جواب فرمایا امام نے کہ افن لہذا الکلام، تو وہ ایسی سوچ پر کہ جو میں دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، دین کے ساتھ مذاق اڑا رہے ہیں، لوگوں کا قتل عام کر رہے ہیں، لوگوں کے حقوق چھین رہے ہیں، کسی قانون کے تابع نہیں ہیں، اور آپ مجھے کہہ رہے ہو کہ میں لا تعلق ہو کر بیٹھ جاؤں یہاں پر گھر کے اندر اور اپنی ذاتی اور نجی زندگی گزارنا شروع کر دوں، کیا میں امام نہیں ہوں، کیا میں پیشوا نہیں ہوں، کیا میں اس امت کا رہبر نہیں ہوں، کیا اللہ کی طرف سے مجھے ذمہ داریاں نہیں دی گئی ہیں، اگر یہ سب کچھ ہے تو پھر میں لا تعلق نہیں بیٹھ سکتا ہوں، چونکہ لا تعلقی جرم ہو جاتا ہے، کچھ موقع ایسے آتے ہیں لا تعلق بیٹھنا جرم ہو جاتا ہے، مثلا فرض کریں نعوذ باللہ، خدا بچائے انشاءاللہ مملکت پاکستان کو ہر دشمن سے، اگر پاکستان پہ حملہ ہو جائے خدا نخواستہ، کوئی بھی ملک حملہ کر دے اور کچھ پاکستانی لا تعلق بیٹھے رہیں کہ ہمیں کیا ہو گیا ہے، تو ہو گیا ہے، پاکستان پہ اگر حملہ ہو جائے جو بھی لا تعلق بیٹھے گا وہ مجرم کہلائے گا، یہ جرم ہے کہ آپ کی مملکت خطرے میں ہے، آپ کی قوم خطرے میں ہے، آپ کی امت خطرے میں ہے، آپ کی ہر چیز خطرے میں ہے، آپ لا تعلق نہیں بیٹھ سکتے، لا تعلقی فضیلت نہیں ہے۔ یہ لا تعلقی سید الشہداء کے زمانے میں عام ہو چکی تھی، فرد فرد لا تعلقی کا شکار ہو گیا کہ انہیں کوئی سروکار نہیں تھا کہ سیاست میں کیا ہو رہا ہے، مذہب میں کیا ہو رہا ہے، حکومت کیا کر رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے تو ہونے دو، ہماری اپنی زندگی گزر رہی ہے، ہماری دکانیں چل رہی ہیں، ہمارا کھیت آباد ہے، بس ہمیں کسی چیز سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ یہ درحقیقت فرق ہے بنیادی اس زمانے کے عام مسلمان میں اور امام حسین علیہ السلام کی راہ میں، کہ عام مسلمان اس وقت اپنے آپ کو لا تعلق سمجھ کے مسلمان بھی سمجھ رہا تھا اور لا تعلق بیٹھا ہوا تھا، امام علیہ السلام نے اپنے آپ کو لا تعلق نہیں سمجھا، اور یہ فرمایا کہ اس حد تک امت کا دفاع، دین کا دفاع اور اللہ کے قانون کا دفاع واجب ہے انسان پر، کہ اس راہ میں اگر اس کو اپنی جان دینی پڑے تو دے دے، اس راہ میں اگر اس کو قربانی دینا پڑے تو دے دے، اس راہ میں اگر اپنی اولاد، اپنا خاندان، اپنی ساری زندگی، یہ سب کچھ اگر اسے قربان کرنا پڑے تو اسے قربان کر دینا چاہیے، اسے اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ میرا نقصان ہو رہا ہے۔ اسی لا تعلقی سے نکالنے کے لیے امام علیہ السلام نے یہ قربانی دی، لیکن کربلا میں نے عرض کیا کہ وہ مذہبی چونکہ رنگ ہے اس کے اندر موجود، اور جس چیز میں مذہبی رنگ آ جائے اس میں تعصب آ جاتا ہے، کچھ لوگ تعصب کی وجہ سے اسے لے لیتے ہیں، کچھ تعصب کی وجہ سے اسے چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ کربلا مشترکہ میراث ہے انسانیت کی اور بشریت کی، اور کربلا ہی درست راستہ ہے، عاشورہ ہی درست راستہ ہے انسانیت کے لیے اور انسانی قدروں کی حفاظت کے لیے۔ آپ دنیا میں دیکھیں بہت سارے محققین نے کربلا کے موضوع پر تحقیق کی ہے، وہ کتابی شکل میں اس کو پیش بھی کیا ہے، پڑھ سکتے ہیں، آپ کی لائبریری میں یقیناً ہوں گی ایسی کتابیں، نہیں ہیں تو شامل ہونی چاہیے یہاں پر علمی اداروں اور علمی مراکز کے اندر، بلکہ بعض علمی اداروں میں ہم نے تجویز دی کہ آپ ایک باقاعدہ ایک فیکلٹی قائم کریں کربلا کے عنوان سے، عاشورہ کے عنوان سے، امام حسین علیہ السلام کے عنوان سے، اپنے اسٹوڈنٹس کو باقاعدہ پڑھائیں، اگر نہیں ہو سکتا تو کم از کم ان کے آگاہی کے لیے، ان کے پوری تعلیمی دورانیے میں کوئی نہ کوئی ایسا انتظام اہتمام ہونا چاہیے تاکہ ہماری نسل آگاہ ہو، اس کے تاریخی پہلو سے آگاہ ہو، اس کے نظریاتی پہلو سے آگاہ ہو، اس کے اجتماعی اثرات سے اس کے آگاہ ہو، ایسا نہ ہو کہ ہم بھی لا تعلق بیٹھے رہیں اور ہماری لا تعلقی میں ہماری مملکت کا بھی نقصان ہو رہا ہو، ہمارے دین کا بھی نقصان ہو رہا ہو، سیاست کا بھی نقصان ہو رہا ہو جیسا کہ ہو رہا ہے پاکستان میں لا تعلقی. آپ دیکھیں پاکستان میں اس وقت رجحان ہے کہ جتنے بھی کچھ اہل لوگ ہیں ان کے پہلی ترجیح یہ ہے پاکستان چھوڑ کے چلے جائیں, پاکستان رہنے کے قابل نہیں ہے, یہ ان کی پہلی ترجیح ہے, سوچ ہے. خصوصاً نئی نسل جو بھی آتی ہے وہ شروع ہی یہاں سے کرتے ہیں, ان کے ذہنوں میں ایسے ڈالا جاتا ہے کہ یہ ملک آپ کے رہنے کے لیے مناسب نہیں ہے. جو کسی پرامن ملک میں جا کر رہو جہاں پر امن و امان ہے, جہاں پر کم از کم تم محفوظ تو ہو, تمہیں مارے گا تو کوئی بھی نہیں, یا جہاں پر تمہارے گھر محفوظ ہیں, تمہاری عزت محفوظ ہے, تمہارا سرمایہ محفوظ ہے, تمہاری جاب محفوظ ہے, تمہاری زندگی محفوظ ہے, ایسے کسی ملک میں رہو. چلے جاتے ہیں وہاں جا کر, اپنی مملکت کس کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اگر اچھی صلاحیتیں, سمجھدار لوگ جو قابل ہیں, اہل ہیں, جنہوں نے مملکت کا نظام سنبھالنا ہوتا ہے, ان کے اندر یہ سوچ پیدا ہو جائے کہ یہ ملک چونکہ بوتوں کے حوالے ہو گیا ہے اور انہوں نے ملک کے حالات خراب کر دیے, بس ہم بھاگیں یہاں سے, بھاگنا فرار کرنا رائے حل نہیں ہے. کربلا کا فلسفہ یہ ہے کہ آپ اپنی مملکت کو سنبھالو, آپ آؤ میدان کے اندر, قربانیاں دو اس ملک کے لیے, قربانیاں دو اس دین کے لیے, قربانیاں دو اس نظام کے لیے, اور اپنی نسل کو عزت عطا کرو, شرف عطا کرو. آپ کو موقع ملتا ہوگا سفر کرنے کا پاکستانی پاسپورٹ سے, کہ ملا آپ کے اساتید ہیں تشریف فرما ہیں, انہیں موقع ملا ہوگا, دیکھا ہوگا, روز بروز پاکستانی پاسپورٹ یعنی پاکستانی, اس کو جو رویے ہیں لوگوں کے پاکستانیوں کے ساتھ بدلتے جا رہے ہیں, توہین آمیز ہوتے جا رہے ہیں, تحقیر و تذلیل کرتے ہیں, ذلت سے پیش آتے ہیں, تذلیل کرتے ہیں, حقارت سے دیکھتے ہیں. اس مملکت کو حقارت سے نکالنا ہے. گزشتہ حکومتیں, موجودہ حکومت, یہ سارے بسا اوقات کہتے ہیں پاکستان کا لٹا ہوا سرمایہ, یہ جو بجلیاں چوری کر رہے ہیں, گیس چوری کر رہے ہیں پاکستان کے اندر, بیت المال چوری کر کے پاکستان کا, یہ سب واپس لانا ہے ہم نے ملک کے اندر یہ سرمایہ. بار کے اب لاتے ہیں یا نہیں لاتے, لیکن کہتے ضرور ہیں کہ جو کچھ پاکستان کی دولت, ثروت, مال لوٹا ہے اسے ہم نے پاکستان میں لوٹا کے لانا. اس سے بہتر ہے کہ آپ پاکستان کی جو بنیادی چیز لٹ گئی ہے وہ عزت ہے پاکستان کی, شرف ہے اس مملکت کا, کرامت ہے پاکستانی کی, اس کو لوٹانے کی ضرورت ہے کہ دنیا آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھے, وقار ہو آپ کا دنیا کے اندر, ایک قابل احترام قوم کے طور پر لوگ ہمیں دیکھیں. وہ قابل احترام بننے کے لیے ہمیں ایک راستے کی ضرورت ہے, ایک آئیڈیالوجی کی ضرورت ہے, اور وہ کربلا و عاشورہ کا راستہ ہے. فرار کا راستہ رائے حل نہیں ہے کہ ہم پڑھ لکھ کے اپنے ملک کو, اپنے وطن کو, جس کا کھایا ہے, جس سے پڑھا ہے, جس کے وسائل سے فائدہ اٹھایا ہے, اس کو بحرانوں میں چھوڑ کر ہم اپنی ذاتی زندگیاں جا کر بنا لیں. اگر سب کی یہ سوچ ہو جائے, ہر ملک کا کیا حل بنے گا؟ آپ جن ملکوں میں ہمارے بچے جا رہے ہیں, کیا وہاں کے رہنے والے اپنے ملک کے بارے میں یوں سوچتے ہیں؟ کیا مغربی اپنے ممالک کے بارے میں یوں سوچتے ہیں؟ فرض کریں کسی مغربی ملک میں بحران آ جاتا ہے, فرانس میں, برطانیہ میں, امریکہ میں, کسی ملک میں بحران آ جاتا ہے, تو وہ کیا کہیں گے کہ اس ملک میں افراتفری ہے, اس ملک کو چھوڑو, بھاگو, اب پاکستان جاتے ہیں, ہم وہاں جا کر زندگی بسر کرتے ہیں. وہ ساری قومیں اپنے ملک کی خاطر تدبیر کرتی ہیں, کوئی نہ کوئی قدم اٹھاتے ہیں اس کو بچانے کے لیے. اگر مالی بحران ہو وہ طبقہ میدان میں اترتا ہے, اگر تعلیمی بحران ہو وہ طبقہ میدان میں اترتا ہے, اگر سیاسی بحران ہو وہ خاص طبقہ میدان میں آتا ہے کہ اپنے ملک کو نکالے بحرانوں سے. آئے پیش آتے رہتے ہیں یہ بحران. اب فلپائن میں مثلاً اگر سیلاب آیا ہے, طوفان آیا ہے, سونامی آیا ہے, تو فلپائنی کیا کہیں گے؟ ہم بھاگ کے بنگلہ دیش چلے جائیں کہ وہاں امن ہے, وہاں سیلاب نہیں ہے. اگر فلپائنی بھاگ جائیں اس سیلاب سے یا اس طوفان سے جو ان کے ملک میں آیا ہے, تو کیا بچ جائیں گے یہ؟ میں جب تعلیم سے فارغ ہو کے اوزہ علمیہ قم سے پاکستان آنے کا ارادہ کیا, تو ایک ہمدرد خیرخواہ آدمی نے مشورہ دیا, کہا کہ آپ نہ آئیں پاکستان, آپ وہیں پر رہیں, یا آپ, انہوں نے کہا ہم آپ کے لیے بندوبست کر دیتے ہیں, آپ چلے جائیں کسی مغربی ملک میں. تو میں نے کہا کیوں بھائی؟ کہنے لگے اس لیے کہ آپ آئیں گے ملکی حالات خراب ہیں, کوئی اٹھ کے آپ کو گولی مار دے گا. میں نے کہا یہ تو ہوگا, معلوم ہے, نظر آ رہا ہے. تو میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ, جس ملک میں آپ کہہ رہے ہو میں وہاں جاؤں, مجھے لکھ کے دے دو کہ اس میں مجھے موت نہیں آئے گی, میں نہیں مروں گا وہاں پر. اگر بتا دو مجھے, کنفرم کر دو, کوئی سیکیورٹی ضمانت دے دو کہ وہاں نہیں مروں گا تو میں وہاں چلا جاتا ہوں, لیکن وہاں بھی تو مرنا ہے ہم نے. امام حسین علیہ السلام یہی فرما رہے ہیں کہ عزت کے ساتھ, اگر مرو جیو تو بھی عزت کے ساتھ, مرو تو بھی عزت کے ساتھ. ذلت انسان کے شایع نشان نہیں ہے, خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عزیز بنایا ہے. روایات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور ائمہ اطہار سے, آل رسول سے اس قسم کی روایات ہیں کہ دین کے اندر دو راستے رکھے گئے ہیں, ایک ان لوگوں کے لیے جو معمول کے حالات کے مطابق ہوتے ہیں, ایک ان لوگوں کے لیے جو غیر معمولی صورتحال میں پھنس جاتے ہیں. مثلا مثال جو آپ نے سنی ہوئی بھی ہوگی اور اگر پڑھیں تو آپ کو ملے گی, کتابوں کے اندر بھی اس کا ذکر ملے گا, کہ اگر ایک انسان بھوکا ہے اور اس کو کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں مل رہا اور مرنے کا خطرہ ہے, موت کا خطرہ ہے اس کا, وہاں پر وہ حرام چیز کھا لے, اگر حرام سے اس کی نجات ہوتی ہے, جان بچتی ہے, تو بے شک حرام کھا لے. حرام جانور ہے یا گوشت ہے یا کوئی چیز ہے, وہاں اجازت ہے, دین بھی مذہب بھی اجازت دیتا ہے کہ اپنی حیات بچانے کے لیے, نجات کے لیے, موت سے بچنے کے لیے, ہلاکت سے بچنے کے لیے یہ کھا لو حرام. لیکن اگر معمولی حالات ہیں کہ آپ کے پاس حلال موجود ہے اور حلال کے ذریعے سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہو, پھر حرام نہیں کھا سکتے, ممنوع ہے حرام کھانا. یہ تمام مسلک, تمام مذاہب کا متفقہ حکم ہے, یہ چونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, یہ تمام آسمانی کتابوں کا حکم ہے, یہ بالخصوص قرآن کریم کا حکم ہے. لیکن ایک جگہ پر آ کر دین ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وہاں پر ایک ہی راستہ ہے آپ کے پاس, حالات جتنے ہی غیر معمولی ہو جائیں دوسرا کوئی راستہ نہیں رکھا گیا, کہ ایک طرف عزت اور ایک طرف ذلت ہو, اور آپ کو نجات کے لیے ذلت کی راہ پر جانا ہے. اگر ذلت کی راہ پر جائیں تو آپ بچ سکتے ہیں, اور اگر ذلت کی راہ پر نہ چلیں, عزت اپنانا چاہیں تو مر جائیں گے آپ. یہاں پر دین کہتا ہے ایک ہی راستہ ہے تمہارے پاس, یہاں پر دو راستے نہیں ہیں, کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے ذلت کا راستہ اختیار کر لو, یہ بند ہے, یہ راستہ ممنوع ہے. اگر فرض کریں کوئی شخص آتا ہے آ کر مجھے کہتا ہے کہ اگر ذلت قبول کرو ورنہ تمہیں ختم کر دوں گا, تو دین یہ کہتا ہے کہ یہاں یہ نہیں کہہ سکتے کہ ٹھیک ہے چونکہ مجھے ہر قیمت پر اپنے آپ کو بچانا ہے, میں ٹھیک ہے جو آپ ذلت کہہ رہے ہو میں ذلت قبول کر رہا ہوں, مان رہا ہوں ذلت کو, یہ اجازت نہیں ہے ہمیں. سید الشہداء علیہ السلام کا جو نعرہ تھا کربلا میں وہ یہ تھا کہ اس ظالم نے, اس نابکار نے مجھے ایک دوراہے پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے, ایک ایسی جگہ پہ لا کے کھڑا کر دیا کہ میرے سامنے دو راستے ہیں. ان الدائی ابن الدائی قد رکزنی بین اثنتین بین الصلت والذلہ, کہ اس نابکار نے مجھے دوراہے پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے, ایک عزت کا راستہ و ایک ذلت کا راستہ. لیکن عزت کے راستے میں تلواریں ہیں, ذلت عربی زبان میں کہتے ہیں لٹکتی چمکتی ہوئی تلوار کو جو کاٹنے کے لیے بالکل نیام سے نکال لی گئی ہو, اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں ذلت. سیف مسلول یعنی وہ تنی ہوئی تلوار جو نکال لی جائے نیام سے اور کسی کے لیے چلانے کے لیے تیار رکھی جائے, اس کو سیف مسلول کہتے ہیں. صلہ یعنی چمکتی تلوار, لٹکتی تلوار. امام فرماتے ہیں کہ اس نے مجھے ایسے دوراہے پہ لا کھڑا کیا ہے کہ ایک طرف ذلت ہے اور ایک طرف صلت ہے, تلوار کا راستہ ہے, یعنی ایک طرف موت اور ایک طرف زندگی ہے. زندہ رہوں ذلت قبول کرنا پڑتی ہے, اگر ذلت سے ذلت سے بچنا چاہوں دوسری طرف سے موت ہے. تو امام علیہ السلام نے وہاں یہ نعرہ لگایا اور وہاں یہ شعار دیا, رجز پڑا, امام علیہ السلام نے اعلان کیا کہ ہے ہاتھ من الذلہ, میں ذلت قبول نہیں کر سکتا, میں ذلت قبول نہیں کروں گا, مرنے کے لیے تیار ہوں. لہذا صبح جنگ شروع ہوئی, اس وقت سے آئے امام حسین علیہ السلام کو آ کر کہتے تھے اب بھی وقت ہے. مثلا جب انہوں نے پہلا جان نثار امام کا مارا, پھر آ کر کہنے لگے اب بھی وقت ہے, پھر ایک ایک کر کے سب کو مارتے گئے, کہا اب بھی وقت ہے آپ کے پاس. امام علیہ السلام کے بیٹے جن کو امام خود تیار کر کے اپنے ہاتھوں سے بھیجتے تھے, حضرت علی اکبر امام کے وہ جوان بیٹے تھے جو روایات میں ہے کہ شبی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے, شکل ملتی تھی بہت زیادہ, اور امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بھی میرا جی چاہتا تھا میں رسول اللہ کی زیارت کروں میں اپنے اس بیٹے کو دیکھ لیا کرتا تھا جو بالکل رسول اللہ کی شبیہ تھے مکمل طور پر. ان کو جب امام علیہ السلام نے بھیجا میدان میں پیاس کی حالت میں اور اپنے ہاتھ سے تیار کر کے ان کے سر پہ امامہ رکھا, ان کو زرہ پہنائی, ان کے ہاتھ میں تلوار دی, نیزہ دیا, سب کچھ کیا, تو وہ میدان میں جب روانہ ہوئے اپنے ہاتھ سے اپنے جوان بیٹے کو روانہ کیا, پھر وہ شہید ہو گئے. جا کر ان کا لاش اٹھا کے, زخمی لاش اٹھا کے امام لے کر آئے. یہ سن لینے میں بہت آسان باتیں ہیں, لیکن آج کل ہوتا ہے ہمارے یہاں اگر کوئی بیمار بھی ہو جائے تو بیمار کی بیماری برداشت کرنا مشکل ہوتی ہے, ماں باپ کے لیے خصوصاً. آپ کو یہ تجربہ ہوا ہوگا, آپ بیمار ہوئے ہوں گے یا آپ کے گھر میں کوئی بہن بھائی بیمار ہوا ہوگا, اس وقت آپ کے ماں باپ کی حالت کیا ہوئی ہوتی ہوگی, مخصوصاً جب جوان بیٹا بیٹی بیمار ہو جائے, اسپتال میں جا پہنچے, ماں باپ کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں. اب آپ دیکھیے کہ ایک باپ جو اپنے جوان بیٹے کو پہلے میدان میں بھیج رہا ہے اور پھر اس کی لاش بھی اٹھا کر لا رہا ہے, کون سی چیز تھی جہاں پر امام حسین علیہ السلام کو یہ میدان کے اندر روکے ہوئے تھی کہ آپ یہ کام کریں؟ بچ سکتے تھے, علی اکبر بچا سکتے تھے, حضرت علی اصغر کو بچا سکتے تھے, عباس علمدار کو بچا سکتے تھے, اپنی بیبیوں کے پردے بچا سکتے تھے, خیمے بچا سکتے تھے, ہر چیز امام بچا سکتے تھے, صرف ایک چیز کو قبول کرنا ہوتا تھا اور وہ ظالم کے ہاتھ پر بیعت و ذلت. اور امام نے فرمایا میں ذلت قبول نہیں کر سکتا. یہ روح ہے انسانی, یہ شرف انسانی ہوتا ہے, یہ کرامت انسانی ہے کہ یہاں پر دو آپشن نہیں ہیں, دو راستے نہیں ہیں انسان کے لیے, ایک راستہ ہے صرف آپ کے لیے. یہ وقت ہے عزیزان, ہمیں اس لیے بہت ساری مجالس ہوتی ہیں جن کے اندر ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے, وہاں انسان کو اتنی امید نہیں ہوتی جتنا اس قسم کی محفل سے امید ہوتی ہے کہ علمی مرکز ہو جہاں پر اساتید ہوں, اہل علم اور طالب علم جن کا کام ہی ملکی تقدیر کو سنوارنا ہے, جن کا کام ہی ملکی تقدیر بنانا ہے, ان کے لیے یہ مسائل سمجھنا و حل ہونا ضروری ہے. آپ میں سے اگر کسی ایک کو بھی یہ نقطہ سمجھ میں آ جائے تو آپ یہاں آنے سے پہلے جناب نقوی صاحب, سہیل صاحب فرما رہے تھے کہ اگر یہی ایک مسئلہ کربلا کا سمجھ میں آ جائے تو یہ ساری باتیں جو چھڑی ہوئی ہیں میڈیا میں یہ ساری حل ہو جائیں, اور بالکل درست بات ہے, یہ سب کچھ حل ہو سکتا ہے اگر کربلا سمجھ میں آ جائے. کربلا سمجھ میں آ جائے پاکستان کے ساری پرابلم حل ہو سکتی ہے, کربلا سمجھ میں آ جائے ہمارے سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں, کربلا سمجھ میں آ جائے اس ملک کی تقدیر بدل سکتی ہے, کربلا سمجھ میں آ جائے ہم خود اس حقارت سے نکل کر عزت تک پہنچ سکتے ہیں. آج آپ بہتر سمجھتے ہیں ملکی جو اقتصادی یا ملکی اکانومی ہے وہ کس حالت میں ہے, اس سے قرضے لے لے کے ملک چلانے سے کبھی بھی کوئی ملک عزت پہ نہیں پہنچتا, اس طرح سے مملکت چلانے سے کبھی بھی کوئی مملکت عزت کا دن دیکھتی ہی نہیں ہے. اس لیے کربلا سمجھنا بہت ضروری ہے. کربلا کو اگر نہیں بھی ہمارے تعلیمی اداروں میں گنجائش نہیں ہے, آپ انفرادی طور پر جس مسئلے کو مذہب سے تعلق ہو آپ کا, انفرادی طور پر آپ پڑھیں کربلا کو, پڑھیں امام حسین علیہ السلام کے. عموماً کربلا کے متعلق ہم ذاکروں, خطیبوں اور دوسروں کی آرا زیادہ سنتے پڑھتے ہیں کہ عام طور پر ہمیں کربلا سے دور لے جاتے ہیں. میں نے ایک ایرانی فارسی شاعر حافظ, سنا ہوا ہے نام آپ نے, حافظ شیراز, بہت نامور شاعر ہیں, جس طرح ہمارے یہاں علامہ اقبال ہیں ان کے ہاں حافظ شیراز ہیں, ان کے بارے میں ایک مصنف نے یہ رائے لکھی تھی کہ حافظ شیراز سے دور لے جانے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے حافظ کی غزلوں اور حافظ کی شاعری کی تفسیریں لکھی ہیں, تشریحات کی ہیں, وہ حافظ سے بہت دور لے گئے ہماری نسلوں کو. میں نے جب وہ جملہ وہاں پڑھا تو فوراً میرے ذہن میں اسی وقت آئی کہ یہی حشر علامہ اقبال کے ساتھ بھی ہوا. علامہ اقبال سے دور لے جانے والے کون لوگ ہیں؟ یہ اقبالیات کے ماہر جنہوں نے اقبالیات پہ ڈگریاں لی ہوئی ہیں, یہ سب سے زیادہ مؤثر لوگ ہیں اقبال سے لوگوں کو دور کرنے میں. اقبال کچھ اور کہنا چاہتے ہیں, یہ کہیں اور لے گئے ہیں. اسی طرح کربلا سے دور کرنے میں کربلا اور امام حسین علیہ السلام کے فلسفے سے دور کرنے میں اس طبقے کا بڑا حصہ ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کے بارے میں آ کر بہت ساری چیزیں ظاہر کرتے ہیں یا لکھتے ہیں یا بولتے ہیں، یہ دور کر دیتے ہیں ہمیں. آپ آئیں خود امام علیہ السلام کا کلام پڑھیں، کہ ایک کتاب ہے امام حسین علیہ السلام کے کلمات امام یا فرامین امام کا، اردو ترجمہ ہو چکا ہے، اتنی موٹی کتاب نہیں ہے جتنی ابھی یہ ہے، وہ اس کا خلاصہ ہے، اردو میں اس کا ترجمہ ہوا ہے. اگر آپ میں سے ہر جوان لے لے وہ کتاب اور خود امام کے ہی جملے پڑھیں، اور اردو میں یا انگلش میں بھی آپ کو میسر آ جائیں گے. آج کل ٹیکنالوجی نے ہر چیز آپ کے گھر پہنچا دی ہے، آپ کے دسترس میں قرار دی ہے. امام حسین علیہ السلام کے جملے پڑھیں اور پھر دیکھیں کہ یہ جملے کس روح سے نکل رہے ہیں، کیسا انسان ہے جو یہ جملے ادا کرتا ہے اور کیوں ادا کر رہا ہے، اور اس سے ہمیں کیا حاصل کرنا ہے. یہ بات طے ہے، میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، ایک نسل کم از کم تجربہ کر لیں. دیکھیں ہم پاکستان بنے ہوئے 60-65 سال ہیں اور دن بہ دن ہمارے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں. کسی نسل نے کربلا کو اپنے لیے محور نہیں بنایا، ایک نسل ایسی آئے تجربہ کرے. ہم نے ہر چیز کو چنا ہے باری باری، کبھی یہ راہیں کبھی وہ راہیں کبھی وہ راہیں، جو ہمیں بتایا گیا ہم اس کے پیچھے لگ گئے. ایک نسل رضاکار بنے اور وہ تجربے کے طور پر اگلی نسلوں کے لیے، کہ ایک نسل آئے کم از کم کربلا کو محور قرار دے، عاشورہ کو محور قرار دے، اور فلسفہ کربلا و عاشورہ سمجھے، اور اس فلسفہ کربلا کے ذریعے سے پاکستان کی تعمیر کرے، پاکستان کو بچائے، پاکستان کے لیے اس طرح کی سوچ جو امام حسین علیہ السلام کا فلسفہ ہے، اس فلسفے کے تحت کر پاکستان کے لیے سوچے، تجربہ کر کے دیکھ لیں. اگرچہ بعید ہے یہ کام ہو، چونکہ ہم نے علامہ اقبال کو بھی چھوڑ دیا، علامہ اقبال کو بالکل سائڈ پہ رکھا، علامہ اقبال کے نام پر پیزا ہٹ بنا لیا، علامہ اقبال کے نام پہ کوئی اور اس طرح کا دکانیں بنا لی، اقبال پیزا سینٹر، اقبال مسن کلب، اقبال جم خانہ، اقبال بس اڈہ، اقبال رکشہ یونین، اقبال کو اس طرح لے کے استعمال کرنے لگے. اور وہ شعر جب میں اقبال کا سنتا ہوں، وہ ایڈ ایک ٹی وی پہ چلتا ہے کہ وہ گائے سوپ جب بیچتے ہیں کہ ہر جگہ تیرے چمکنے سے اجالا ہو جائے، یہ اقبال کے کلام اور اقبال کے فکر کو یہ ملت کہاں، واقعا افسوسناک رونے کا مقام ہے کہ کس ملت کے ہاتھ. اور اقبال خود روتے ہوئے گئے، یقین جان لیں اقبال روتے ہوئے گئے اس سرزمین سے. اقبال نے اردو بولنا چھوڑ دی، فارسی میں کلام لکھنا شروع کر دیا. کیوں؟ کہ یہ سنجیدہ قوم نہیں ہے، سنجیدہ نسل نہیں ہے. یہ اقبال خود فارسی کلام شروع یہاں سے کیا کہ اسر من دانندے یہ اسرار نیست، یوسف من بحر این بازار نیست. اقبال فرما رہے ہیں کہ یہ میرا زمانہ عصر من، یہ اسرار کو سمجھنے والا، رازوں کو اور بھیدوں کو سمجھنے والا زمانہ نہیں ہے. یہ وہ نسل ہی نہیں ہے جو بھید کو سمجھ جائے، راز کو سمجھ جائے، ان کا اور مقصد اور ہے. اور اقبال فرماتے ہیں کہ میرا یوسف، یوسف سے مراد یعنی خوبصورت پیغام، یوسف کنایہ ہے، استعارہ ہے، وہ قرآنی کردار حضرت یوسف علیہ السلام، جن کے بارے میں کہ بہت حسین، بہت خوبصورت، البتہ خوبصورت سے زیادہ خوبصیرت تھے. قرآن نے سیرت یوسف کی پیش کی ہے اور ہمیں سورت یوسف کی سمجھائی گئی ہے. ظاہراً وقت ختم ہو گیا ہے، اس لیے آپ ہوا ہے جی. اچھا، وہ خوبصورت نہیں، خوبصیرت ہستی کا نام ہے اقبال. خوبصیرت یوسف خوبصیرتی کا نام ہے، نہ خوبصورتی کا نام. اب یہ شاید تشویش بڑھ گئی ہوگی آپ کی یہ جملہ سن کر کہ یوسف کنایہ ہے خوبصیرتی کا، نہ خوبصورتی کا. صورت چہرے کو کہتے ہیں، سیرت کردار، کریکٹر یوسف کا اتنا حسین وزیبہ و خوبصورت تھا کہ اقبال نے اس کو کنائے کے طور پر استعمال کیا ہے کہ میرا یوسف، یعنی میرا حسین پیغام، میری حسین فکر، میرا حسین و خوبصورت راستہ، یہ اس بازار میں اس کا کوئی خریدنے والا نہیں ہے. آپ نے یہ سنی ہوئی نا داستان قرآن کی کہ حضرت یوسف کو بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا حسد کی وجہ سے، اور ایک تجارتی کاروان نے پانی کے لیے ڈول ڈالا اس کنویں میں، اور اس ڈول میں یوسف بیٹھ کر اوپر آ گئے، اور انہوں نے دیکھا کہ ایک متاع ہے، تجارتی سامان ہے، چونکہ اس وقت انسانوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی، انہوں نے دیکھا لڑکا ہے، اس کو بیچیں گے، کسی جگہ جا کر پیسے کمائیں گے۔ یہ کاروان مصر کے بازار میں گیا اور جا کر اس لڑکے کو، چھوٹے بچے کو بٹھایا اوپر مچان پر اور گاہکوں کو بلایا کہ یہ لڑکا ہے، اس کو کوئی خریدنا چاہے۔ لوگ اس وقت خریدتے تھے کام کاج کے لیے، تکڑے قسم کے لوگوں کو خریدتے تھے۔ انہوں نے کہا یہ بچہ ایک تو لگتا ہی کسی ایسے خاندان کا ہے کہ کسی اچھے خاندان کا لگتا ہے، ظاہر محنتی، اس طرح کا زحمت کے شکل صورت سے نظر آ جاتا ہے نا، جیسے آج کل بچے ہیں مثلا شکل صورت سے نظر آ جاتے ہیں کہ دو قدم چلیں گے تو ان کی پنڈلی میں مسل پھول جائے گا ان کا، جو گھر کے اندر بھی چلنا مشکل ہے ان کے لیے مثلا۔ خوب ظاہر ہے کہ بچوں کے چہروں سے اندازہ ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو کسی ایسے خاندان کا لگتا ہے کہ جو بہت ہی ہائی سطح کا کوئی خاندان ہے، یہ بچہ ہمارے گھر کے نہ کچن میں کام کر سکتا ہے، نہ کھیتوں میں، نہ مویشی سنبھال سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا پیسے ضائع کرنے، اس بچے کو کوئی بھی نہیں خریدتا، کسی نے بھی نہیں خریدا۔ ایسے ہی بلا خریدار یوسف کھڑا رہا اور سارے لوگ بک گئے، باقی غلام سارے بک گئے، یوسف کا کوئی بھی خریدار نہیں تھا۔ آخر میں ایک جوڑا آیا، ان کے بچے نہیں تھے، انہوں نے دیکھا کہ اس بکتا نہیں ہے، قیمت چونکہ جو نہ بکے قیمت بھی تھوڑی ہوتی ہے۔ پہلے انہوں نے یوسف کی قیمت بڑی لگائی، جب گاہک کوئی نہیں تھا تھوڑی اور کم کی، پھر گاہک کوئی نہیں تھا، کم کرتے کرتے آخر میں بالکل کوڑیوں کے مول کہا کہ اس بچے کو کون ہے جو 2 روپے میں لے جائے۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے ہم لے جاتے ہیں، 2 روپے نکالے دیے اور کہا بچہ ہمیں دے دے۔ وہ فیض کا شعر بھی ہے نا کہ جاں بیچنے کو آئے تھے بے دام بیچ دی، اے اہل مصر وضع تکلف تو دیکھیے۔ انصاف ہے کہ حکم عقوبت سے پیشتر ایک بار سوئے دامن یوسف تو دیکھیے، کہ جاں بیچنے کو آئے تھے بے دام بیچ دی، جان بیچنے آئے تھے بغیر پیسوں کے بیچ دی۔ اقبال یہی گلا کر رہے ہیں کہ یہ میرا اتنا حسین پیغام، اتنا عالی پیغام، اتنا پرمغز پیغام، وہ پیغام جس سے پوری مسلمان دنیا نجات پا سکتی ہے، نہ صرف پاکستان، اس خطے کے مسلمان، بلکہ پورا عالم اسلام جس پیغام کے نتیجے میں نجات پا سکتا ہے، اس پیغام کا خریدار اس ملک کے اندر کوئی بھی نہیں ہے۔ اس لیے کہا کہ یوسف من بحر ان بازار نیست، اس بازار میں میرے یوسف کا کوئی خریدار نہیں ہے۔ یہی ہے عزیزان، کربلا کے فکر کا خریدار نہیں ہے۔ ہم ہر طرح کے اینشنٹ پڑھتے بھی ہیں، ان کو عمل بھی کرتے ہیں، اور لیکن ہمارے گھر میں راہ کربلا موجود ہے، مسلمانوں نے اس کو تفرقے کا باعث بنا دیا۔ محرم آتا ہے، امن امان کا نقص کا خطرہ ہو جاتا ہے، الرٹ ہو جاتے ہیں، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، دھماکے نہ ہو جائیں۔ کیا کر دیا ہم نے اپنی نجات کی راہ کو؟ آخر میں میں حسن ختام کے طور پر آپ سب کے لیے اس امید و آرزو کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ سب کو کامیاب و کامران کرے اور انشاءاللہ توفیق دے اپنے دین و مذہب کو سمجھنے کی، اور خصوصاً پیغام کربلا کو۔ یہ قول نورانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث نورانی عرض کرتا ہوں، جس میں رسول اللہ نے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجات، کہ حسین ہدایت کے چراغ اور نجات کی کشتی ہیں، اس نجات کی کشتی سے یقیناً نجات ملتی ہے، اور لوگوں نے نجات پائی ہے۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، جو علامہ اقبال اس سرزمین پر حسین شناس تھے، اور امام خمینی ایران کی سرزمین پر ایک حسین شناس شخصیت، علامہ اقبال نے کربلا کا راستہ دکھایا لیکن اقبال کی قوم نے وہ طے نہیں کیا، امام خمینی نے وہ راستہ اپنی قوم کو دکھایا اور اس قوم نے وہ راستہ طے بھی کر لیا ہے اور نجات بھی پا لی ہے۔ اور یہ رسول اللہ کے قول کی سچی گواہی ہے کہ ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجات، حسین ہدایت کے چراغ اور نجات کی کشتی ہیں۔ انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالی وہ وقت لائے کہ یہ خطہ پاکستان و مملکت پاکستان تمام بحرانوں سے اور تمام مشکلات سے انشاءاللہ نجات پائے، اور کربلا و عاشورہ اس نسل کا منشور بنے انشاءاللہ، اور ہم دین کی خاطر ہر قربانی دینے کے لیے اسی طرح تیار ہو جائیں جس طرح سید الشہداء علیہ السلام نے یہ اسوہ و یہ سیرت قائم کی ہے انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔